بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 22 مئی 2009، مسجد دار السلام باب جنا لاہور میں بریگیڈیئر غلام مرتضی صاحب نے کتاب جمعہ میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں پچھلے 2-3 جمعوں میں سورہ مائدہ کی آیات کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور یہ یاد دلایا گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرما کر ہماری ہدایت کے لیے ہمیں ایک عہد میں باندھ لیا ہے، اور اس عہد کا مصداق یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور اس کے مطابق احکامات نافذ کیے جائیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ظالم ہیں. گفتگو اس حوالے سے کافی بصیرت افروز ہو چکی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس پاکستان میں ابھی حالی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوں گی، کچھ ہزار اداروں نے لوگوں سے رائے لی، گیلر پول جسے کہتے ہیں، اور وہ رائے لینے والے بھی تو دینی جماعتیں نہیں تھیں، کوئی ایسے ادارے نہیں تھے کہ جن کا تعلق دین قائم کرنے سے ہو، بلکہ وہ سیکولر ادارے ہیں. لیکن انہوں نے جو پاکستان کے عوام کی رائے دی تو معلوم ہوا، اور وہ رائے کم ہو کر، یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے زیادہ تھا. پچھلے دنوں کے واقعات کی وجہ سے کچھ رائے شاید کچھ لوگوں نے اپنی بدل لی، لیکن اس بدلی ہوئی رائے کے باوجود 85% مردوں نے اس چیز کے حق میں رائے دی کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، اور 75% عورتوں نے بھی یہ رائے دی کہ پاکستان میں اسلام کا نظام ہونا چاہیے. اس ملک کی اکثریت مسلمانوں پر مبنی ہے. یہ ملک قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ملک میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے دین کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، بلا کسی خوف و خطر کے زندگی گزار سکے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کی، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن وہیں تک پہنچانے کے لیے آپ کو آج قرآن کے حوالے سے قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن کا نظم ہمیں کیا بتاتا ہے. سورہ شورہ میں آیت ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، مکی دور کی آیت ہے اور مشرکین مکہ مخاطبتے لیکن بالواسطہ طور پر اہل کتاب کو بھی ان سے بھی خطاب کیا جاتا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا گیا بعد میں وہ اس کے بارے میں الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن حکیم تو ابھی نازل ہو رہا تھا، قرآن حکیم بھی اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، فائنل ایڈیشن ہے اللہ کے دین کا، لیکن اس وقت مخاطب اہل کتاب سے جو پہلے وہ گزرے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو بعد میں کتاب دی گئی وہ اس کے بارے میں کل دن والے شک میں پڑ گئے. کتاب نازل اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے تھے کہ اس کو نازل کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، شہر سے اس کے مطابق عمل کیا جائے. لیکن جب لوگ دیکھتے تھے، لوگ کیا علماء، کہ وہ فیصلے جو تھے وہ من مانی زندگی نہیں گزارنے دیتے، وہ تو انسان کو پابند کرتے ہیں، ایک حد کے اندر رہنے پر قائم کرتے ہیں، انسان کو ایک حد کے اندر رکھتے ہیں، اس اثر فطرت پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. انسان کا نفس امارہ اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، شیطانی وسوسے ہیں جو اس کو اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیتے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرنے دیتے، اور انسان ایک من چاہی زندگی، آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں کسی قسم کے اوپر قید نہ ہو، اور اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب انسان کو ایک ایسی حدود کے اندر زندگی گزارنے کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے کہ جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہو. انسان پر وہ کتاب بوجھ نہیں ہے، انسان پر وہ کتاب چپٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری بنی نوع انسان ایک ایسے نظام عدل و قسط پر قائم ہو جائے جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہو. بڑی سادہ سی مثال ہے، وہ معاشرے جو آج کل سیکولر معاشرے کہلاتے ہیں اور جنہوں نے گڈ گورننس کا نظام قائم کیا ہوا ہے، ایک ان کے یہاں ٹریفک کا نظام ہے، ہر چوک پر چوراہے پر ٹریفک لائٹ لگی ہوتی، جب رش ہوتا ہے جب تو جانچ کی پابندی کرتا ہے کہ اگر اس وقت کی پابندی نہ کرے تو ایک انتشار پیدا ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے. لیکن ان معاشروں میں، ہمارے یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں تو ہم ریڈ لائٹ کراس کر جاتے ہیں، رات کے وقت بھی اگر لائٹ لائٹ ہو تو ایک آدمی اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر وہ گزر جائے تو کوئی حادثہ واپس نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا. لیکن اس کی عقل سے بتاتی ہے کہ یہ نظام کچھ لوگوں نے بڑا سوچ کر بنایا ہے اور اس میں مجموعی طور پر تمام لوگوں کی بھلائی ہے، لہٰذا اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے. حالت یاد ہے اس لمحے پر جبکہ کوئی قاہد نہیں ہے، وہ اس قانون کو توڑ دے تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اس کا نقصان اور نہ انسانیت کا، لیکن انسان قانون کی پابندی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر اگر یقین ہے اس کی صفات کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے قوانین احکامات بیان کیے وہاں اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بار بار واتق اللہ، اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہوا احکام توڑنے سے. اس لیے اللہ زبردست ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کی علم اور اللہ کی تمام حکمت کے یہ قوانین ہیں. بعض اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی فائدہ نقصان نہیں ہے، انسانیت کی بھلائی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کتاب پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو بڑی مشکل ہے، یہ قانون کیوں نافذ ہو گیا، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے کس لیے دے دیا، اس کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آ رہی. جب تک اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کسی کے خاص وقت یا کسی کے خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری بنی نوع انسان کی مجموعی بھلائی کے لیے ہوتا. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اس کے باوجود جیسے کہ میں نے بات شروع کی تھی کہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اسلامی نظام میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسلام ہمیں وہ نظام دیتا ہے کہ جس کے تحت زندگی گزار کر ہم اجتماعی طور پر ایک صحیح اخوت، مساوات اور برابری اور بھائی چارے کی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں پوری انسانیت کا بھلا ہوگا. لیکن جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم تو زمانے کے پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں تو لوگ بیوقوف کہیں گے، ہمیں لوگ بقیانوسی کہیں گے, پرانے زمانے کے لوگ کہیں گے, کچھ لوگ کہیں گے کہ تم تو ہمیں بکر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہو. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرنے جا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, جو کتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں. آج ہم کتاب کے وارث ہیں, آج ہم امت مسلمہ ہیں, آج ہمارے پاس اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے نازل ہونے والی کتاب اور اللہ کے آخری رسول کے فرمودات قرآن و سنت کی روح کی طور پر کی صورت میں موجود ہیں, کہ جس پر ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ کر انسانیت کو دعوت دیں اور اس قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک نمونہ لوگوں کو دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موضوعاتی طور پر یہ خطہ زمین عطا کیا تھا, لیکن آج ہم اس خطے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے اندر مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں, وہ بھی ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ بھی ہیں جو بہت اس بات کو سمجھتے ہیں اور دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اقلیت ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو دین کو دین سمجھتے بھی ہیں لیکن ذہنی طور پر مغربی ترقی اور مغربی طور اور اطوار کے اتنے مغلوب ہو چکے ہیں, ان سے ہمارے ذہن اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم بھلائی انہی میں دیکھتے ہیں. کہیں کہیں جو ہمیں اسلامی احکام اللہ کے احکامات کا پتہ نظر آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہمارے قرآن میں لکھا ہوا, یہ ہمارے دین کا حکم ہے. ہم اسے منتخب کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو غیروں نے اسلام کو اپنا لیا, اسلام کے اچھے اصول اپنا لیے, لیکن وہ پورا دین نہیں ہے. میں اب آپ کی طرف آؤں گا بھی, آپ سورہ بقرہ کے حوالے سے گفتگو کروں. آج میں اس حوالے سے ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ کی توجہ اس چیز کی طرف مبزو کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے ذرا لفظ میں غور کیجیے. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حکیم جب نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, مکی دور کے 13 سال میں 2/3 قرآن حکیم نازل ہوا, اور مدینہ تشریف لانے کے بعد جو 10 سالہ نبوی زندگی ہے اس میں 1/4 قرآن حکیم نازل ہوا. قرآن حکیم کی جو ترتیب ہمارے سامنے مصحف کی صورت میں ہے, ایک کتاب کی صورت میں, اور یہ ترتیب صورتوں کی اور آیات کی کسی انسان کے بتانے پر موقوف نہیں, بلکہ اللہ رب العزت اللہ جلال الاکرام جن کا یہ کلام ہے انہی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جس طرح قرآن حکیم نازل فرمایا اپنے رسول پر, اسی طرح اس کی ترتیب بھی انہی کی بتائی ہوئی ہے. ہر سال رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن حکیم میں جو نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ مکمل کرتے تھے, اور آیات اور صورتوں کی ترتیب دی جاتی تھی کہ ان کو پہلے رکھا جائے ان کو بعد میں رکھا جائے, حتیٰ کہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری اقدام مبارک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن حکیم اس کا دورہ مکمل کیا اور اس کو اس شکل میں ترتیب دے دیا جس طرح آج ہم سے پڑھتے ہیں. اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی میرا اتنا مطالعہ نہیں, میں نہیں بتا سکتا, لیکن جو ایک سطحی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے میں آج کل کے حالات کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے اپنا وہ فہم رکھ رہا ہوں. شروع ہی میں تو ایک مختصر سورت آتا ہے جو کہ پانچویں وہی ہے, اور وہ ایک دعا ہے اور مکی دور کی سورت ہے, وہ پہلے رکھ دی گئی. ہر مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے, ہر نماز میں پڑھتا ہے, قرآن حکیم کھولتا ہے, جب بھی ہونے شروع کرتا ہے, لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے, ضروری ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز قرار دیا, اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ سے قول و قرار کرنے کے بعد کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا خشوع و خضوع عطا فرمائے نماز میں, جتنا ہمارا دل لگے اسی مناسبت سے اس دن اس سے رات ہو چکا, اے باری تعالیٰ میری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے سیدھے راستے کو بھی ذرا کھول کر بیان فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم باری تعالیٰ جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام و اکرام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, میں اس راستے کی بات نہیں کر رہا جن پر چلنے والے مغضوب ہوئے تیرے اور جن جو گمراہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا پوری کتاب سے,
یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں, ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, کتاب میں کوئی شک نہیں. خُدَى لِلْمُتَّقِينَ, جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس میں ہدایت. اِنَّ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, تم ہدایت مانگ رہے ہو, تم سیدھے راستے سے رہنمائی چاہ رہے ہو, یہ ہے رہنمائی. غور کیجیے کہ یہ چار صورتیں جو مسلسل آتی ہیں, سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ النساء, سورہ المائدہ, یہ چار طویل صورتیں مدنی دور میں نازل ہوئی مدینہ تشریف لانے کے بعد اسی ترتیب. اور اگر آپ ان چاروں صورتوں کو پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سورہ مائدہ تک پہنچتے پہنچتے شریعت کے تقریباً 90-95% احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج سے بیان کر دیے, اور سورہ مائدہ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. وہ آیت وہاں رکھ دی, حالانکہ وہ آیت تو نازل ہوئی حجت الوداع کے موقع پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا حصہ ہے. اور سورہ مائدہ شروع کیا ہوتی ہے, اچانک یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں اپنے عہد, عقود عقد کی جمع, عہد کی جمع, اپنے عہد پورے کیا کرو. بالکل اسی طرح جس طرح سورہ نور کا آغاز ہے, سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات, پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا, پورا قرآن مجید میں جو احکام ہیں وہ فرض ہیں ہمارے اوپر, پورے قرآن مجید کی آیات بینات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر خاص طور پر سورہ نور کے آغاز میں فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. اسی طرح پورا قرآن حکیم جس کے احکامات ہمارے لیے عہد کے درجے میں ہیں, ان کا ماننا ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر شریعت کی تکمیلی صورت پر فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, وارننگ, تنبیہ. لیکن وہ تو شریعت کی تکمیلی صورت ہے, میں تو آغاز سے بات شروع کر رہا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس قرآن کو, اس کتاب کو ہمارے لیے اس کو قائم کرنا, اس پر عمل کرنا, اس کو بالفعل اس کے نظام کو نافذ کرنا کتنا ضروری ہے. تو اس نظم کے حوالے سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس میں بہت چیز بھی موجود ہے. نہ صرف یہ کہ شریعت کے احکامات ان صورتوں میں ہیں, بلکہ ایک اور لحاظ سے بھی غور کیجیے. آج کل مسلمانوں کا سابقہ جو ہے, جو قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا مکے میں نازل ہوا, تو زیادہ جو دشمنی کرنے والے تھے, جو مخالف تھے, مشرکین تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر جو دو قبیلے, تین قبیلے تھے, وہ بنی اسرائیل کے یہود کے تھے, اور کچھ نصارا کے وجود آ کر ملتے رہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا, اس کے بعد اب جو ہمارا ٹاکرا ہوتا ہے, اب جو ہم سے ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں گروہ, وہ وہی ہیں کہ جن میں رسول اور نبی آتے رہے, جن پہ آسمانی صحیفے نازل ہوتے رہے, جن کو ہم اہل کتاب ہیں. سورہ بقرہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جن کو تورات دی گئی تھی, جن کو شریعت دی گئی تھی, اور جو قرآن کے مطابق پہلے امت مسلمہ سے حامل شریعت تھے, بنی اسرائیل. اس لیے معاذ اللہ, یہ اللہ کی کتاب, اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا ہدن للمتقین, یہ تو ہدایت کی کتاب ہے پرہیزگاروں کے لیے, ہدن للنار ہے. یہ معاذ اللہ کسی گروہ کے لیے دشمن ترازی کی کتاب نہیں, کسی گروہ کو برا بھلا کہنے کی کتاب نہیں. یہ اللہ کا مقام نہیں, اللہ کا مقام بہت بلند ہے. یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی, جو غلط فرضے پر بتایا یہود کا, یہ ہماری ہدایت کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے, کہ یہ وہ کام ہے جن کی بنیاد پر کوئی قوم مغضوب ہو جاتی ہے, اللہ کا غضب لے کر لاؤ. اور اگر شروع کے چار رکو تو آپ کو معلوم ہے, تمہیزی رکو ہے, اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کو, تین قسم کے انسان بیان کر دیے, ایمان لانے والے, نہ لانے والے, منافقین. پھر تیسرے رکو میں دعوت ہے بندگی کی, چوتھے رکو میں سچا آدم ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی, پانچویں رکو سے کلام شروع ہو گیا یہود. پانچویں کلام رکو میں تو ان کو دعوت دی گئی, چھٹے رکو میں ان کے بڑے بڑے جرائم مختصر اجمالی طور سے گنوا دیے, اور اس کے بعد ان کی تصویر ہے. اور پانچویں اور چھٹے رکو میں ہمارے لیے جو ہدایت ہے,
آپ کی توجہ اس طرح دلا رہا ہوں آج. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا اور زکات کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. بھائی قلنا حاضر کریے تو فکر منہا ہے تم رغدم بدغل الباب سجتم وقول حدتم نفر نکم فتایا وطن عزیز المحسنی. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دریا میں بستی میں اور کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے جیتا ہے اور دیکھو داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے وقول حدتم اور حدتم کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری مطلب ماؤں کی زبان کا لفظ بخش دے ہمیں نفر لکم خطایا ہماری خطائیں بخش دیں گے وطن عزیز المحسنین اور مزید نواز دیں گے محسنین کو. فبدل الذین ظلموا قولا خیرا الذی قیل لهم تو ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا ایک ایسے قول سے جو ان کو نہیں کہا گیا تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون تو پھر ان ظالموں کو آسمان سے پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا گیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنے قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ اپنے اس پتھر پہ اپنے عصا کا ضرب لگاؤ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پھوٹ پڑے بارہ چشمے اس سے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ اور تمام گروہوں نے انسانوں نے اپنا اپنا مشرب اپنا اپنا گھاٹ پہچان دیا. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور زمین میں فساد مت مچاتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لَنَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ ہم تو اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے مَنْ وَعَدَ اللَّهُ پر فَضْلُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اپنے رب سے دعا کر پکار کے حوالے لیے نکالے زمین کی کھیتی میں سے ترکاریاں کھیرے ککڑیاں پیاز مسور اور گندم اعلیٰ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اعلیٰ چیز کو ادنی چیز سے خیر کو ادنی سے. اذ بطون اسرن بین لکم ما سالتم جاؤ کسی شہر میں جا بسو وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکرۃ وباءوا بغضب من اللہ اور ان پر مسکنت اور ذلت دے ماری گئی اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذلک جنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق اور اللہ کے نبی کو قتل کرتے تھے ناحق. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے. ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شروع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی اور تمہیں فضیلت کی جہان والوں کو. کیا نعمت کی اللہ نے؟ ان کو شریعت دی پہلی دفعہ, تورات کتاب دی, احکامات دیے. اس سے پہلے شریعت حامل شریعت امت کوئی نہیں. وہی نعمت ہمیں دی گئی ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کے تمام نعمت کا اہتمام کر دیا, پوری کر دی, اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر دیا. اللہ کی نعمت یہ ہوتی ہے. ہم دنیاوی مال و دولت کو نعمت سمجھتے ہیں. یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا قوانین ضوابط دے کر کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو فلاح پاؤ گے, کامیابی ہوگی. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ دار الامتحان ہے, یہاں تم امتحان کے لیے بھیجے گئے, یہاں ایسوشن کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. یہاں جائز ناجائز ذریعے سے مال کما کر ایس اڑانے بچھڑنے والے کے لیے نہیں بھیجے گئے, بلکہ یہاں تم ایک پابند انسان ہو. اختیار ہے تمہارے پاس, چوائس ہے, مانو یا نہ مانو. لیکن فطرت فطری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ وضعیت انسان کے اندر بدستی مما سبا پال ہما بجور اتنا ہدعینہ حسری لما شاکر بہنا کپورا. اس سے پہلے رکو میں جو پچھلا آدم ریلیز آیا تھا وہاں پہ بتا دیا تھا, ایک تو آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا
اور پھر ان کو بھی کہا تھا کہ جب جب تمہارے پاس میری ہدایت آئیں گی میری آیات آئیں گی ان کی پیروی کرنا, جو پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے, وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے, اور جو انکار کریں گے ان کے لیے آگ ہے, وہ آگ والے ہوں گے, ان کی خالدون. ہم اپنے اس علم کی بنیاد پر, اس فطرت کی بنیاد پر جس پر ہم پیدا کیے گئے, اس علم کی بنیاد پر جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا, اس چیز کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کسوٹی رکھ دی, ہمارے نفس کو سنوار دیا, اس کے اندر فجور اور تقویٰ دونوں چیزیں رکھ دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھا دیے اپنے کلام کے ذریعے, جو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی کتابیں آسمانی کتابیں صحیح سے نازل کرتے رہے, ہم مکلف ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ اپنی اپنی زندگی میں کامیاب قرار پا سکیں. لیکن پھر بھی شبہ ہو سکتا تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اللہ کو پسند ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ شک بھی نہیں رہنے دیا, جسے کہتے ہیں اس نے پیپر آؤٹ کر دیا, اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے دو کتابیں ایسی بھیجی تورات اور قرآن کے, جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیا اللہ نے, یہ کرو یہ مت کرو, واضح کر دیا اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, حلال بھی جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہے, جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے, درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں اپنے دل سے فتویٰ لے لیے ان کو چھوڑ دیے کرو مشتبہ چیز, بہرحال مباحث کا دائرہ ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کا ذکر کیا بنی اسرائیل پر, انہوں نے کہا وانی فضلتکم علی العالمین, میں تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر, کس بنیاد پر, کس لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان کا رنگ پسند تھا, ان کی نسل پسند تھی؟ کام پیارا نہیں ہوتا, کام پیارا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی, جب تورات نازل کر دی, شریعت نازل کر دی, اپنے احکامات دور اینڈ نوٹس واضح طور پر بتا دیے, اور بتائے حضرت موسیٰ کے ذریعے, اور حضرت موسیٰ کے بہت بنی اسرائیل تھی, لہذا وہ پہلی امت قرار پائی, ان کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ شریعت پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی بتائیں, لوگوں کو بھی احکامات سنائیں, اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پھیلائیں. جو فرعون سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی موجزاتی طور پر ہنس کر دیے, انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ بھگوا دیا تم نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے واسطہ دکھایا کہ پتھر پر یہ اپنے سمندر میں پھانسا مارو, سمندر پھٹ گیا. اس کے بعد جب اس سمندر کو دریا کو کراس کر کے اترے, کسی مشرق قوم کو دیکھا, کہا موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دے, ہم بھی پوجا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نافرمانیاں برداشت کی, اور اس کے بعد اس صحرا میں ان کو یہ آسائشیں پرووائڈ کی, یہ پرویژن دی کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا, ان کے لیے آسمان سے من و سلوا اتار دیا, پانی چاہیے تھا ریگستان میں تو ایک پتھر پر موجزاتی طور پر حضرت موسیٰ نے ایسا مارا, 12 چشمے پھوٹ پڑے 12 قبیلے سے, تاکہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو. یہ تمام آسائشیں پرووائڈ کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی کتاب کو قائم کرنے کی, اس کو ادا کر سکے. آج کل کے ماحول کا غور کر لیجیے, ایک آدمی کسی گورنمنٹ کے ادارے میں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کی ترقی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, تو وہ ادارہ, وہ دفتر یا وہ کمپنی اس کو کچھ سہولتیں پرووائڈ کرتی ہیں, اس لیے دوسرا آدمی نہیں ملتا ان کو, بے روزگاری تو بہت ہے. نہیں, وہ جو آدمی ان کے ادارے میں کام کر کے تجربہ کار ہو رہا ہے, وہ جو تجربہ اس نے حاصل کیا, اس تجربے کا آدمی فوری طور پر نہیں مل سکتا, اور کمپنی یہ چاہتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے اپنی تمام تر وقت, اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں وہ کمپنی یا ادارے کی بھلائی کے لیے صرف کرے. تو جیسے جیسے اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے, اور وہ بہت ایسی ذمہ داری کی پوزیشن میں آتا چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کا ہر وقت کام غور و خوض کرنا ہوتا ہے, تو کمپنی اس کو اس کی دنیاوی مصروفیات سے آزاد کر کے چلی جاتی ہے, اسے کنوینس کی سہولت دی جاتی ہے تاکہ وہ آرام سے گھر سے آ سکے. پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, یہ تو ٹریولنگ جو ہے اس میں اس کو سٹرین ہوگا ٹریفک کا, تو اس کو ڈرائیور پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈرائیور گاڑی چلائے, اس کے ذہن پر بوجھ نہ پڑے, وہ فریش دماغ سے جاتا ہے, گاڑی میں بیٹھ کر بھی فائل اسٹڈی کرتا رہے, وہ جب دفتر میں آئے تو کام کرے. گھر کی مصروفیات ہوتی ہیں, تو پھر اس کو سروس پرووائڈ کیا تھا تاکہ وہ گھر کے لیے اس کو خون نہ آئے کہ آج یہ مصروفیت ہو گئی ہے. وہ بیمار ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے سے اچھے ہاسپٹل میں اپنے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا علاج کریں تاکہ آپ کے ذہن پہ یہ بوجھ رہا ہو کہ اگر وہاں بیماری ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا, تاکہ تمام اس کو دنیاوی پریشانیوں اور تفکرات سے آزاد کر دیا جائے اور وہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں جو ہیں اس ادارے کی, اس دفتر کی, اس کمپنی کی بھلائی کے لیے خرچ کرے. اس لیے اس کو جیسے جیسے وہ جب چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او ہو جاتا ہے اس کو تو پھر بہت ہی زیادہ آسائشیں دے دی جاتی ہیں, تو تنہا اس کی جیب خرچ رہ جاتی ہے. یہ اصول کمپنیوں نے یہی لے لیا اللہ تعالیٰ کے کلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فارغ کر دیا تھا ہر قسم کی دنیا کے ضروریات سے, سایہ کر دیا بادلوں کا, پانی دے دیا موضوعاتی طور پر, موضوعاتی طور پر رزق دے دیا, اور اس قوم نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا یہ مان کر یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ہم تو صبر نہیں کر سکتے یہ کھانے, ہم تو بور ہو گئے, برائی بھی چاہیے, کچھ سلاد چاہیے, کھیرے کتنی ترکاری چاہیے ہمیں, اس کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا. پھر ہے وہ آیت وہ دل بتلے ہم دل تمل متن تم باؤ بے بدل, اللہ نے ان کو ذلت اور مسکنت دے ماری, محتاجی دے ماری. ان سے وعدہ کیا گیا کہ یہ شہر جا جا بولو اس میں اگاڑو کھیتی کر لو, انہوں نے کہا نہیں, ان کی یہاں قوم جب باری موسیٰ تو اور تیرے رب جا کے رہ, ہم تو یہاں بیٹھے. اور اگر داخل بھی ہوئے تو جو اللہ نے کہا تھا کہ ذلت ان کے اندر داخل ہونا, وہ بھی اور بدل دیا ان کی شرارتی لوگوں نے. حالانکہ وعدہ یہ تھا کہ نفر لکم فتایا کم وطن عزیز المحسنین بدل الذين ظلموا قورا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكفرون. پھر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے جب کفران نعمت پہ قوم کرتی. آج ہم اس کے مصداق جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے لکھا ہے, یہ ہدن للمتقین ہے کہ وہ ذمہ داری آج ہم پر آن پڑی ہے, اور اس پاکستان کے مسلمانوں پر زیادہ ذمہ داری آن پڑی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موضوعاتی طور پر اس کو ایک خطہ زمین عطا کیا تھا کہ جس خطے میں بستے ہوئے وہ آسانی کے ساتھ مسلمان میجورٹی کا ملک ہے, جمہوریت کے ذریعے بھی اسلام نافذ کر سکتے, چاہتے بھی ہیں اسلام ہو جائے. لیکن وہی الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب, الجھن والے شک میں پڑ جائیں. مانتے تو ہیں اللہ کا کلام ہے, انکار نہیں کرتے, ایمان ہے, ایمان ہے, ہے ثواب کے لیے پڑھتے بھی ہیں, روزانہ پڑھ بھی لیتے ہیں, ہم ایک رکوع پڑھتے ہیں, ایک عبارہ پڑھتے ہیں, ہم ایک سورت پڑھ لیتے ہیں, سات دن میں ختم کر لیتے ہیں, رمضان میں تین روزہ ختم قرآن بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب قرآن پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اگلے نویں رکوع میں جو آ رہا ہے قرض ہمارا ہمارا وہ ہو جاتا ہے, اب حتو ملون وباغ ان کتابی بتک کرون وباغ فما جزاؤ من یقل ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب ومن باء بغضب عما غضب. کیا تم ایک کتاب سے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو, تو جو کوئی تم نے ایسا کرے اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اس کا مقدر ہو اور قیامت کے دن وہ دھکیلا جائے شدید عذاب کی طرف, اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے آباد. اور خاص طور پر غور کر لیجیے کہ یہ آیت ویسے بھی مصداق ہے کہ ہم اس قرآن حکیم میں نماز روزے زکات کا حکم پڑھتے ہیں, مان لیتے ہیں, حج ہے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اتنی سہولت استطاعت دے گا ہم حج بھی کر لیں گے. لیکن جب باقی احکامات ماننے کی بات آتی ہے, جب معاشرت اور معیشت پر اپنے احکام اپلائی کرنے کی بات آتی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ قرآن تو ہمیں سوٹ نہیں, ہم اس کے بارے میں کل جھڑوانے شک میں پڑ جاتے ہیں. بغیر سود کے تو آج کا کاروبار ہو نہیں سکتا, بغیر ناجائز ذرائع استعمال کیے ہوئے تو روزی کمائی نہیں جا سکتی, دنیا کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. دنیا کی دوڑ تو بہت دور کی بات ہے, اپنے محلے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے, لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے. معاشرت میں اگر قرآن کے اصول اپلائی کر لیں اپنی زندگیوں پر, اپنے گھر والوں پر, تو لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے, دفیانوسی کہیں گے, اچھوت بنا دیں گے, ملنا جلنا ہم سے تک کر دیں گے. لیکن خاص طور پر یہ تو ہے ہی, لیکن خاص طور پر جو یہ آئے جس محل میں آئی ہے اس پر غور کر لیجیے. یہ آئی تو اس بات کا ہے کہ بھائی اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم تم واقعہ تم مان تم تشدد بنی اسرائیل سے مخاطب کر ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا میثاق لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے بلا تخرجوا انفسکم من دیارکم اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے ثم اقررتم وانتم تشهدون تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو ثم انتم هؤلاء کہ تم وہی لوگ ہو تقتلون انفسکم آپس میں قتل کرتے ہو اپنے کار کرتے ہو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور پھر تم میں سے ایک گروہ نکالتا ہے اپنے ہی میں سے ایک گروہ ان کو ان کے گھروں سے فظاہروا علیہم بالاثم والعدوان ان پر زیادتی کرتے ہوئے گناہ سے اور زیادتی سے ان کو چڑھائی کرتے ہوئے وہی یاتو کو اتارا کو فاضو ہوں بہوا محرم نئے کو لبراج ہوں اور جب تمہارے پاس وہ آ جاتے ہیں قیدی بن کر تو پھر تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو بہوا محرم نئے کو لبراج ہوں حالانکہ تم پر حرام تھا ان کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے اصل کو مینو نہ وواد کتابی وقت کرو نہ وواد آج ہم اس کے حساب بنے ہوئے ہیں خود ہی فوج کشی کرتے ہیں خود ہی وہ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں پھر خود ہی انٹرنلی ڈسپلیس پرسن کے لیے امداد مانگنے بیٹھ جاتے ہیں کیا آج ہم اسی درجے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں بنی اسرائیل پہنچے ہوئے تھے کیا آج ہم نے اپنے لیے وہی چیز لکھ لی ہے دوری بتا رہی ہے ذلت والمسکنت وباؤ کے مدد من اللہ کیا آج ہم نے اپنے لیے اسی چیز کو مقدر کر لیا من سکون اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہما جزاؤ من یہ گلزاری کب ان کو مل جا سنایا پھر دنیا میں جاؤ مسئلہ آج دنیا میں رسوائی ہمارا مقدر ہے لوگ ہمارے سے چاہے زبانی کلامی ہمارے سامنے وہ ڈونلڈ کانفرنس میں ہمدردی کرتے ہیں پیچھے مذاق اڑاتے ہیں ہمارے حکمرانوں پر اللہ تلے اور بھیک مانگتے ہیں ہم لوگوں سے کہ ہمارے ڈسپلیس پرسن کی امداد کی جائے ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی نہیں جو اپنی باہر دولت جمع کی ہوئی دولت کو یہاں لا کر ان پر خرچ کر دے اور ہمارا رویہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کا رویہ بتا دیا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورن سردا ان کا یہود ورن نسارا حتہ تم سب کو دیا مل جاتا یہ یہود اور نسارا تم سے خوش نہیں ہوں گے تک کہ تم مخاطب تو واحد کے جگہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا ہے لیکن ہر قرآن پڑھنے والا بھی واحد کی جگہ میں اس کا مخاطب اور نحاسل قوم تو ہیں ہی اس کا مخاطب یہ یہود اور نسارا تم سے خوش نہیں ہوں گے تب تم بالکل ان کے رنگ میں نہ رہنے جاؤ ہم لیپا گوتی کر کے ظاہری طور پر کچھ طریقے سے اختیار کر کے اور کچھ نماز روزہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو خوش کر لیں گے جب تک کہ پورے پورے پیروی نہیں کرو گے وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے اسی صورت کا موضوع ہے اسی صورت میں آ جاتا ہے بدکا تفیر من اہل الکتاب یجردونکم من بعد ایمانکم کفارا حبطا من عندی من بعد ما تبین لہم الحق یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں ان میں سے کثیر تعداد اہل کتاب کی چاہتی ہے کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں یہ ان کا حسد ہے ان کے جیوں کا ان کو معلوم ہے کہ تمہیں کتنی اچھی شریعت دی گئی کتنا اچھا دین دیا گیا کتنا اچھا نظام دیا گیا کچھ اصول انہوں نے ہی اپنائے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہے ہیں سارے وہ بھی نہیں اپناتے کیونکہ وہ بھی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ تمہیں اس طرح کی زندگی گزارنے دیں تمہارے آڑے نہ آئے تو پھر تو وہ نکو بن جائیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے خطے میں افغانستان میں ایک نظام قائم ہونا شروع ہوا تھا انہیں کچھ بھلائی کچھ خیر نظر آئی ان کو پسند نہیں آیا انہوں نے فوراً جو بھی وہ مکر اللہ اور صاف خیر ماجرین انہوں نے کچھ چالیں چلی اور اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اب اس کے بعد دراصل بارش ہماری ہے وہ تو بچارے کچھ لوگ تھے جن کو شاید دنیاوی حالات اتنا زیادہ اہم نہ ہو یا اور موجودہ دور کے لحاظ سے وہ دین کو اپلائی نہ کر سکتے ہوں لیکن یہاں ان کو معلوم ہے جس خطے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین کو حالات حاضرہ کے تقاضوں کے حوالے سے بھی داخل کر سکتے ہیں لہذا اب ان کا ٹارگیٹ آپ ہے وہ تو نہیں چاہتے وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی مکمل طور پر ان کے طریقوں میں رنگے جائیں اور آپ کے یہاں بھی کثیر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے کہ جو انہی کے نظام سے خوبیاں بتاتی ہے انہیں کے نظام کو یہاں پر بھی رائج کرنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کس طرح کو برائے نام کی کو نام لینے والا بھی موجود ہو جا موجود ہو. یہ جو گیلا پول سے جا کے میں نے بات کی تھی تو ان کو تو پسند نہیں آتا. وہ تو اسی لیے بار بار کرتے ہیں کہ بتانے کے لیے کہ اچھا پہلے 95% کتابی بھی گزر گئے, لیکن ہے تو اب بھی میجورٹی. انہیں معلوم ہے کہ اس دین میں وہ خوبیاں ہیں کہ یہ دین کا نظام اگر قائم ہو جائے تو پھر بنی نوع انسان صحیح طور پر قائم ہوگی. لیکن چونکہ کچھ جو طبقات جن کے پاس بہت زیادہ ہے وہ اس میں سے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, جیسے کہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے حکمران سب سے اپنی دولت سے چھوٹ کر واپس نہیں جا رہے, ڈونر کانفرنس کروا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں ان ڈسپلیس پرسن کے لیے بھی, اپنے تجوریاں خالی نہیں کر رہے. تو وہ تو نہیں چاہتے کہ اسلام کا نظام آئے, وہ تو نہیں چاہتے کہ ان کی دولت کا حساب لیا جائے, وہ تو ہر طرح سے جاڑے آئیں گے. لیکن آپ لوگ جو یہاں میری مخاطب ہیں, میں توجہ دلا رہا ہوں قرآن حکیم کی طرف, قرآن حکیم پڑھیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں ہم سے خطاب کر رہے ہیں, کس کس انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں, کس کس انداز میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہوتی کیا ہے. اب اللہ نے یہ نعمت کا اتمام تم پر کر دیا, تمہارے لیے دین کامل کر دیا, اب تم اس کے حامل ہو شریعت کے, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ شریعت کو اس دین کو قائم کرو. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ موضوع جو ہے اسی نظم کے حوالے سے اگلے جمعے میں بیان کروں گا, سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ نازل تک پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر یہ دین کا نافذ کرنا کس طرح حجت ہے ہمارے لیے. خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, ان کا ایک رواں ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات کسی اور طریقے بھی واضح ہو جائے. پوری سورہ بقرہ 250 پر مشتمل 40 رکوع 286 آیات کہ اتنی لمبی طویل صورت اور کوئی نہیں ہے, اور اس سورہ مبارکہ میں بلو پرنٹ شریعت کا اللہ کے احکامات کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تکمیلی احکامات تو آگے آل عمران میں سورہ نساء سورہ مائدہ میں بھی آئیں گے, لیکن ایک ٹیمپلیٹ جو ہے ایک فیولا شریعت کا سامنے آ جاتا ہے. اور وہ سارے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بھی مکی ہے, معراج کے موقع پر خاص عرش کے نیچے سے تحفتاً عطا کی گئیں گے اللہ تعالیٰ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت عظیم آیات ہیں, رات کے عمل اعمال میں بھی ہیں سوتے ہوئے پڑھنے کی. آمن الرسول, ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان کی تجدید ہوتی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے اللہ کے رسول بھی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا, اور اہل ایمان بھی. کلو نامن بلّہ و ملائکتی و رسولی و کتبی و رسولی, یہ سب ایماندار اللہ پر, اس کی کتابوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسل, یہ ہم تفریق نہیں کرتے رسول اور نہیں کسی نے بھی. ہمارے لیے تمام رسول اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, ہمارے لیے محترم ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا, اور روش کیا ہے ان کی رہے ایمان کی اللہ کے رسول کے ان کے ساتھ ایمان والوں کی, کہ ہم نے سنا اور اطاعت. یا احکامات جو ہم نے نہایت بارے میں پڑھ لیے سن لیے, ہمارا کہنا یہ ہے وقالوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. اسی سورہ مبارکہ میں بڑی سارے ترجمہ بنا چکا, وقالوا سمعنا واطعنا, زبان کو مروڑ کر ذرا کہہ دیا ہلکے سے, سنا لیکن مانیں گے نہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا ولک المصیر, سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارا لوٹنا تیری ہی طرف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر مکلف نہیں ٹھہراتے, تکلیف نہیں دیتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جس نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے, اور جو برائی کمائی اس کا وبال دوسرا ہے. اور پھر دعا ہے, یہ احکامات ہو سکتا ہے بھاری ہوں, ہو سکتا ہے ہمیں تنگی سی محسوس ہو, لیکن اللہ کا وعدہ, اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے کیا کہلوا رہے, رب لا تو آخذنا ان نسینا, بار تعالیٰ ہم تو چاہتے ہیں ماننا, سمعنا واطعنا, ہماری روش تو یہ کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, لیکن بار تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں, خطا کھا جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ للذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال دینا جو ہم سے اٹھائے نہ جا سکے, جیسے تم نے ہم سے پچھلوں پر ڈالے, اس سے وہ بوجھ اٹھایا نہ جا سکے. بنی اسرائیل کی مثال میں ہم نے اس پر بوجھ اتنے ہو گئے تھے کہ وہ اٹھا نہیں سکے, اور وہ بوجھ کیوں زیادہ ہو گئے تھے, اپنی شرارت کو وجہ سے انہوں نے اپنے لیے شریعت کو سخت کر دیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, شریعت کے احکامات ہیں, پابندیاں ہیں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ خود نرمی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کیا تو اے باری تعالیٰ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال دینا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، واقو اللہ ہم سے درگزر کر، وغفر لنا ہمیں معاف کر دے، بخش دے، برہمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، پشپنا ہے تو ہی ہمارا مددگار ہے، فنسرنا علی القوم الکافرین، اور باری تعالیٰ ہماری مدد فرمان نہ ماننے والوں کے خلاف، کیا مطلب باری تعالیٰ ہماری نیت تو ہے سمینا واتانا، ہم نے سن لیا ہم اطاعت کریں گے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا ہم کریں گے، اپنی ذراتی زندگیوں میں تو ہم ان احکامات کی پابندی کریں گے، لیکن باری تعالیٰ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں تیرا نظام تو نہیں ہے، نہ ماننے والے بھی ہیں، دعا کا یہ حصہ خاص وقت توجہ کرنے کا، وافو النا وفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، باری تعالیٰ ہماری مدد فرما ان کے خلاف جو مان نہیں رہے، ہمیں اس ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں تیرے احکامات نافذ نہیں ہیں، تو مدد فرما، مدد لگانا کیسے فرمائیں، یہ مدد فرمانے میں یہ شامل ہے کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اجتماعی زندگیوں میں تیرا دین قائم ہو اور اس کام میں ہماری مدد فرما، تاکہ ہم اپنی اجتماعی زندگی جو ہے اپنی معاشرت اور معیشت میں بھی تیرے احکامات جاری و ساری دیکھ سکیں، اور ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے کہ تیرے تمام احکامات مانے جائیں جیسا کہ تیری مدد، اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔